بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے، کیا اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے بعض طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے بعض علماء نے ہمارا تذکیہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے اور کن علماء نے کس بنیاد پر یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا تھا کہ اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں؟ کیا واقعی اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت کون ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ ان کو اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اشاعرہ کون ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ ان کو اشاعرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی گروہ یا کوئی شخص اہل سنت والجماعت کے دائرے سے کب اور کیوں خارج ہوتا ہے؟ اشاعرہ کا اہل سنت سے کن مسائل میں اختلاف ہے؟ اور کیا اشاعرہ اہل سنت میں سے یا نہیں؟ ان نقاط پر بات کرتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم سب یہ جان لیں گے کہ اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں. انشاءاللہ طالب علم سے زیادہ بہتر عوام الناس بھی سمجھ لیں گے کہ اشاعرہ کون ہے اور اہل سنت کون ہے، اور جو ان دو گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے وہ کیسا اختلاف ہے، عام اختلاف ہے جیسے کہ عام یا چھوٹے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، جن مسائل میں خاموشی اختیار کرنا لازم ہوتی ہے، یا یہ وہ مسائل ہیں جو شریعت کی بنیادی مسائل میں سے ہیں، اصولی مسائل میں سے ہیں، جن میں خاموشی اختیار کرنا یا درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں. تو موضوع کو آسان کرنے کے لیے میں ان نقاط پہ بات کروں گا. نمبر ایک، سنت کا کیا معنی ہے؟ نمبر دو، اہل سنت کون ہے؟ نمبر تین، اہل سنت کی بعض علامتیں، ان کی پہچان. نمبر چار، اشاعرہ کون ہیں؟ نمبر پانچ، اشاعرہ کی بعض علامات اور اشاعرہ کے اصول اور منہج. نمبر چھ، کوئی گروہ یا کوئی شخص اہل سنت کے دائرے سے کب خارج ہوتا ہے. نمبر سات، اشاعرہ کے اہل سنت سے اختلاف کن مسائل میں ہے. اور نمبر آٹھ، اس سوال کا جواب، کیا اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں یا نہیں؟ سنت کا معنی، سنت کے دو معنی ہیں، ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے عقیدے کے تعلق سے اور دین کی بنیاد کے تعلق سے. عام معنی جو ہے سنت کا، وہ بدعت کے ضد ہے، بدعت کے مقابل میں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سنی وہ ہے جو بدعتی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے سنت کا معنی ہوگا الاسلام الخالص، خالص اسلام جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو کسی چیز کی، اسے سنت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی جو اس سے نکلتا ہے وہ سنت ہر وہ راستہ ہے یا ہر وہ دین کا مسئلہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے، عقائد میں، عبادات میں، اور اخلاق اور معاملات میں. یہ عام معنی ہے سنت کا. جو خاص معنی ہے سنت کا وہ ہے شیعت کی ضد میں، سنی وہ ہے جو شیعہ نہیں ہے یا رافضی نہیں ہے. یہ دو معنی اچھی طریقے سے سمجھ لیں. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان سنی ہے، دونوں معنی موجود ہوتے ہیں. نمبر ایک، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بدعتی نہیں ہے. فلان شخص سنی ہے، دو معنی، پہلا معنی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بدعتی نہیں ہے. لیکن صرف ایک مرتبہ کہنے سے کہ فلان سنی ہے یہ لازم نہیں کہ بدعتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کہنے والا یہ چاہتا ہو کہ فلان سنی ہے یعنی وہ شیعہ نہیں ہے. تو اس خاص اور عام مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سنت کا مفہوم جو میں نے بیان کیا ہے یہ عقیدے کے تعلق سے ہے، اصول کے تعلق سے ہے، دین کی بنیاد کے تعلق سے. اگرچہ سنت دوسرے مفہوم بھی ہے محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک. محدثین کے نزدیک سنت معنی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاء فی السنہ، سنت میں آیا ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا روایت میں بیان ہوا ہے. تو یہ مترادف ہے حدیث کی. اور فقہ میں سنت کا معنی ہے مترادف مستحب کی، فلان چیز سنت یعنی مستحب ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے جو ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور اس پر جو عمل نہیں کرتا اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو یہ مختلف معانی ہے سنت کے. جو معنی میں نے بیان کیے ہیں یہ معنی مراد ہے عقیدے کے مسائل میں. اور ہم جو مسئلہ اس وقت بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اصول سے ہے، اصول دین سے ہے. تو یہ معنی سنت کا جو ہے ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. عام معنی ہے جو بدعت کی ضد میں ہے، اور خاص معنی ہے جو شیعت کی ضد میں ہے. تو اہل سنت کون ہے؟ یاد رکھیں، اہل سنت کو اہل سنت اس لیے کہا گیا، یا اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یہ معنی کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. معروف اور مشہور حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی. معروف حدیث ہے، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی. ما انا علیہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واصحابی صحابہ کرام کا راستہ. تو اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے راستے کو، صحابہ کرام کے منہج کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. دلیل یہ حدیث ہے علما انا علیہ واصحابی، اسے فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ فرقہ جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، جس کے اللہ تعالی حفاظت کرے گا، جس کے اللہ تعالی نصرت کرے گا، یہ ایک ہی فرقہ ہے. اور اس فرقوں کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. تو اہل السنہ اس لیے کہا گیا ان کو. اور جماعہ کا لفظ جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اہل سنت جو ہے ان کا اجتماع ہوا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی منہج پہ ان کا اجتماع ہوا ہے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں گے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور صحابہ کرام کے راستے پر. دوسرے لفظوں میں قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان بنائیں گے، یعنی ان کی کامیابی قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی، قرآن سے حدیث سے جڑی ہوئی، اور قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، اور اس پر ان کا اجتماع ہوا، اس پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل سنت وہ ہیں جو اہل حق میں کہا جاتا ہے، کیونکہ حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی میں نے کہا سنت کا جو پہلا اطلاق ہے الدین الخالص، الاسلام الخالص. اسلام خالص کی بنیاد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کہنا صرف یہاں تک رک جانا یہ ناقص معنی ہے، کہ قرآن اور حدیث کی بات 72 فرقے جو جہنم میں جر وہ بھی کرتے ہیں. ایک امتیازی اور بنیادی فرق ہے ان 72 فرقوں میں اور اس ایک فرقے میں، اور وہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق، علما انا علیہ واصحابی. تو جماعہ اس لیے کہ ان کا اجتماع، وہ اکٹھے ہوئے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام کے راستے پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن المدینی، علی بن المدینی احمد کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد جو ہیں، یہ دونوں بڑے عظیم امام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، غور سے سنے، فرماتے ہیں جو علم الکلام کا اہتمام کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں، اگرچہ وہ اپنے اس کلام سے، اپنے اس نتیجے سے جو وہ جسے وہ پہنچا ہے علم کلام کی بنیاد پر، وہ صحیح سنت کو پا لیتا ہے جب تک کہ وہ جدال اور کلام کو چھوڑ نہیں دیتا اور نصوص کو تسلیم نہیں کر لیتا. دوبارہ کہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ اور ان کے شاگرد امام علی بن المدینی، دونوں سے یہ قول ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے، یعنی اپنے دین کی بنیاد علم کلام کی بنیاد پر بناتا ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے علم کلام سے سنت کو حاصل کر لیتا ہے، حق کو پا لیتا ہے، جب تک کہ وہ اہل کلام کے راستے کو چھوڑ نہ دے، جدال کو چھوڑ نہ دے، اور نصوص قرآن اور سنت کو تسلیم نہ کر لے. اور یہ قول جو ہے امام لکائی نے اصول اعتقاد سنت جماعہ میں بیان فرمایا ہے. اہل سنت دوسرا پوائنٹ تھا، اہل سنت کی بعض علامتیں. اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ تو ہم نے جان لیا ہے کون، نمبر ایک صحابہ کرام علیہم اجمعین، تابعین اتباع التابعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. इनको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमाअ. एक ही रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है. वो दाएं बाएं जाना ना तो वो पसंद करते हैं और ना भी कभी दाएं बाएं देखते हैं. वो एक ही रास्ता जानते हैं, सहाबा कराम का रास्ता, सलफ सालिहीन का रास्ता. इन्हें जमायत मुस्लिमीन में कहा जाता है. जमायत मुस्लिमीन, अहले सुन्नत वल जमाअ, वो जमायत मुस्लिमीन जो आजकल नई जमात निकली हुई है, वो आज जो मैं इंशाल्लाह उसूल बयान करूंगा, ये तराजू है हर तालिब इल्म के लिए. अगर किसी ने इस तराजू को बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो फिर वो कोई ग्रोह, कोई शख्स इस तराजू पे तोलता जाए, उसे पता चलेगा अहले सुन्नत में से है नहीं. आसान तराजू है. जमायत मुस्लिमीन से मेरा मकसद ये है, वो मुसलमान जो कुरान और सुन्नत पर सलफ सहीन की समझ के मुताबिक जमा हुए और कायम है, और ये वो लोग हैं जिन्हें उसूल दीन में, उनका आपस में उसूल दीन में, उसूल अकीदे में कभी इख्तिलाफ ना हुआ, उसूल मसाइल में उनका इख्तिलाफ कभी ना हुआ. हां, इन उसूल के फुरों में हुआ है जिसे आगे मैं बयान करूंगा, लेकिन उसूल मसाइल में कभी उनका इख्तिलाफ नहीं हुआ. रसूल जमात की पहचान नंबर एक, कुरान और सुन्नत दीन की बुनियाद है. उनके नजदीक कुरान और सुन्नत, कुरान और सही हदीस दीन की बुनियाद है, और इन दोनों के अलावा अगर कोई मसला कुरान सुन्नत में ना मिले तो इजमा भी माखज़ दीन है, और कयास सहीह भी जो फासिद नहीं है वो भी उनके नजदीक सही और हक है. और इनके अलावा कश, ज़ौक, ख्वाब, वजद या अक्ल, मंतिक, इन सब की वो मजम्मत करते हैं और नफी करते हैं. तो पहली पहचान यह है कि उनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है. नंबर दो, नुसूस में से जो मुहकम नुसूस हैं उन पर अमल करते हैं, और जो मुतशाबह नुसूस हैं उनको मुहकम की तरफ लौटाते हैं, और सब पर उनका ईमान है. कहते हैं आमन्ना व सदकना कुल्लु मिन इंदि रब्बिना. कुरान मजीद की आयत या हदीस मुहकम है, अमन व सदकना, मुतशाबे है अमन व सदकना, लेकिन अमल मुहकम पे होता है और जो मुतशाबे है उसे मुहकम तर लौटाया जाता है. नंबर तीन, दीन में कोई नई चीज अपने तरफ से ईजाद नहीं करते, चाहे अकीदे के ताल्लुक से हो चाहे इबादात के ताल्लुक से है, वो सिर्फ एक ही तरीका जानते हैं, इत्तिबा का. इब्तिदा से दूर हैं और इत्तिबा के रास्ते को अपनाते हैं. इब्तिदा और इत्तिबा दोनों जिद हैं, एक जगह जमा नहीं हो सकते. जो मुब्तदी वो मुत्तबी नहीं, और जो मुत्तबी है सौ फीसद वो मुब्तदी नहीं है. नंबर चार, चौथी पहचान और ये बुनियादी बात है कि वो दीन के उसूल या अकीदे के उसूल में, जो उसूल सुन्ना भी कहा जाता है, इन उसूल मुत्तफिक हैं, और ये उसूल जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं दुरूस में, अरकान ईमान जो पहला असल समझा जाता है उसूल सुन्ना में या उसूल अकीदा में, अहले सुन्नत जमात के नजदीक, जो कलमे तौहीद की लवाजिमात में से एक लाजिम है. किसी शख्स का ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि इन छह अरकान पर मुकम्मल तरीके से और सही तरीके से ईमान ना हो. कैसे ईमान हो? फइन आमनु बिमिथ्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ. कोई भी शख्स, कोई भी ग्रोह, अगर उसका ईमान کسی معاملے میں بھی صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اہل سنت میں سے ہے، اور اگر وہ مخالف ہے صحابہ کرام کے ایمان سے تو وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا، وہ گمراہ بدعتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان زبان کا قول ہے، تصدیق بالجنان دل سے تصدیق اور یقین ہے، عمل بالارکان پر جسم سے عمل ہے، یزید بالطاعة فرم وزارے سے بڑھ جاتا ہے، وینقص بالعصیان اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام وعنہم اجمعین کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اتباع کرتے ہیں، جو ان کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ان میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، کسی صحابی کے تعلق سے بد کلامی بد زبانی نہیں کرتے، جو بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بد زبانی یا بد کلامی کرتے گستاخی کرتے ہیں وہ اس اصل کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، یاد رکھیں۔ جس نے صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کی وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، جسے آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھا اصل حکمران وقت کے تعلق سے ان کی فرمانبرداری کرنا ہر اس حکم میں جس میں نافرمانی نہ ہو، کیونکہ غلط بغاوت نہ کرنا، چاہے وہ بغاوت زبانی کلامی کیوں نہ ہو، تلوار اٹھانا دور کی بات ہے، کیونکہ خروج زبان سے بھی ہوتا ہے اور تلوار سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، تو ہر قسم سے انہوں نے اجتناب کیا ہے اور فرما برداری کا راستہ اپنائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، اگرچہ تمہیں قرآن کوڑے مارے تو تمہارا مال چھین لے، فسمع واطع، تو فرما برداری کرتے رہو۔ اسی طریقے سے بلاو برا کا مسئلہ، دوستی اور دشمنی کی بنیاد، رسول جماعت کا راستہ معروف اور معلوم ہے کہ انسان دو قسم کے، مسلم ہے اور کافر ہے، کافر کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، مسلمانوں کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، جو کفر عقائد رکھے تو خارج ہو گیا نا، مسلمان جو موحد اسے مسلمان کہتے ہیں، جو مشرق و مسلمان کبھی ہوتا نہیں ہے اگرچہ نام کا مسلمان ہو، بدعت مکفر کرنے والے مسلمان نہیں ہوتے اگرچہ ان کے نام مسلمانوں کے نام ہو۔ تو جب ہم دوست دشمنی کے اصل کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی اس میں سے مشرکین اور بدعت مکفر والے اس میں شامل نہیں ہیں، یاد رکھیں، تو مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ مسلمان جن کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور صغیرہ گناہ ہوئے تو ان سے کبیرہ گناہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، اور صغیرہ گناہ اگر توبہ بھی نہ کرے تو ایک گروہ یہ ہے، ان سے مکمل محبت ہے ان کے ایمان کے مطابق۔ دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اسے توبہ بھی نہیں کی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں، مؤمن بایمان فاسق بکبیرتہ، مؤمن فاسق ہے، ان سے محبت ہم کریں گے، اور مسلمانوں سے محبت کرنا فرض ہے، یاد رکھیں، اگر جو فاسق کیوں نہ ہو اس کے ایمان سے محبت ہے اور اس کے فسق سے نفرت ہے۔ اور کافر بھی دو قسم کے ہیں، یاد رکھیں، کافر سے محبت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، دینی محبت کرنا جائز نہیں ہے، اور کافر دو قسم کے ہیں، نمبر ایک حربی کافر جو جنگ پہ اترا ہوا ہے، ایسے کافروں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے کافر جو ہیں وہ مسالم کافر ہیں، جیسے کہ ذمی، مستأمن یا معاہد، یہ تین قسم کے کافر ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، باہمی تعلقات، تجارتی تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں عقیدے کے دروس میں، صرف یاد دہانی کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہچان سنت و جماعت کی۔ اسی طریقے سے دلیل الاستدلال کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن اور سنت سلف صحیح کا منہج ان کی بنیاد ہے، اور بدعت اور بدع سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتے. اور اسی طریقے سے وہ نقل کو یعنی قرآن سنت ہمیشہ آگے کرتے ہیں، عقل سے بھی آگے، منطق سے بھی آگے، کشف ذوق وجہ خوابوں سے بھی آگے. جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہو اور ثابت ہو جائے تو وہاں پر نہ عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی منطق کام کرتا ہے اور نہ ہی کشف ذوق یا خواب کام کرتے ہیں یا کوئی اور چیز کام کر سکتی ہے. تو یہ چند اہم اصول میں نے بیان کیے ہیں اہل سنت والجماعت کے. جس نے مزید ان اصولوں کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے. اصول السنہ امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شرح السنہ امام بربہاری کی کتاب، عقید السلف اصحاب الحدیث ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہم، اعتقاد اہل الحدیث امام ابو بکر اسماعیلی، اصول السنہ واعتقاد الرازیین امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم الرازی، العقیدہ الطحاویہ اور عقیدہ واسطیہ اور دیگر اور بھی کتاب، لیکن یہ جو کتاب میں نے ذکر کیا ہے جن کو مزید ان اصولوں کے تعلق سے کچھ سمجھنا ہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ جو اصول اہل سنہ ہیں وہ اس کے لیے واضح ہو جائیں گے. اشاعرہ کون ہے؟ اگلا پوائنٹ تھا، یہ تو ہم سمجھ چکے کہ اہل سنت کون کی کیا پہچان ہے، اب دیکھتے ہیں اشاعرہ کون ہے. اشاعرہ یہ ایک گروہ، ایک فرقہ ہے جس کی نسبت امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن اسماعیل بن ابی بشر الاشعری، جن کا نسب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. ان کی وفات سن 330 ہجری میں ہوئی. اور یہ جو فرقہ اشاعرہ کا ہے یہ وجود میں آیا چوتھی صدی ہجری میں، القرن الرابع، اور اس کے وجود کی وجہ حقیقتاً یہ تھی کہ معتزلی فرقہ جو ہے یہ ان کے خلاف میں، ان کے ضد میں وجود میں آیا. معتزلہ کو نصیحت کرتے کرتے، ان کا رد کرتے کرتے، قرآن اور سنت کی بنیاد پر معتزلہ کا رد نہیں کیا بلکہ معتزلہ کی طرح جیسے کہ معتزلہ جہمیوں کا رد کیا تھا، عقل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر انہوں نے وہی راستہ اپنایا. عقل و منطق کی بنیاد پر معتزلہ کو جواب دیتے دیتے رد کرتے کرتے خود ایک گروہ بن گئے. اور معتزلہ سے تو دور ہو گئے لیکن حق کو نہ اپنا سکے. امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تین مراحل سے گزری. پہلا مرحلہ اعتزال کا مرحلہ، 40 سال تک معتزلی رہے. 40 سال تک، یہ کم عرصہ نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی شخص نا امید نہ ہو. 40 سال کے بعد بھی جب حق کو اپنانا چاہا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے راستہ پھر بھی آسان کر دیا. دیکھیں خلوص نیت کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، معتزلہ، اور معتزلہ کی بنیادی علماء میں سے تھے، یعنی کوئی عام شخص نہیں تھے، ان کے پاوے سمجھے جاتے تھے جیسے کہ کہتے ہیں، ان کے مصنفین میں سے تھے اور بعض کتابیں بھی لکھی معتزلہ کی، معتزلی ان کو اپنی بنیاد بنا لیا. تو سعید بن کلاب ایک اور شخص آیا اور اس شخص نے معتزلہ کا مناظرہ کرنا شروع کیا کہ تم لوگ گمراہ ہو، غلط ہو. بس اشعری نے جب دیکھا کہ ابن کلاب کی باتیں درست ہیں تو اس نے معتزلہ کو چھوڑ کے ابن کلاب کے راستے کو اپنا لیا، اور کئی عرصے تک کلابی مذہب کو اپنایا، ابن کلاب کے مذہب کو، ابن کلاب کے نظریات سے کافی متاثر ہوا. اور پھر آخر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، الابانہ علی اصول الدیانہ، ایک دوسری کتاب مقالات الاسلامیین، دو کتابیں لکھیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے اس کلابی مذہب سے رجوع کر چکے، اعتزال سے پہلے رجوع کر چکے تھے، پھر کلابی مذہب سے بھی وہ رجوع کر چکے، اور تیسرا مرحلہ ان کا تھا سلفیت کا مرحلہ، جس کے بعد وہ جس میں اس مرحلے میں وہ کہتے ہیں کہ میں امام اہل السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو اپناتا ہوں، جس سے ثابت ہوا کہ ان کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سلفیت کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے بعد وہ وفات پا گئے اور اس دنیا سے چلے گئے. اشاعرہ کے بعض اہم علماء جو ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، ابوبکر الباقلانی، ان کی وفات سن 403 ہجری میں ہوئی، ابو حامد الغزالی، ان کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی، ابو المعالی الجوینی، ان کی وفات سن 478 ہجری میں ہوئی، اور امام فخر الدین الرازی، ان کی وفات سن 606 ہجری میں ہوئی. اشاعرہ کی پہچان، ان کے بعض عقائد و نظریات، نمبر ایک، کلمہ توحید کا معنی ان کے نزدیک توحید ربوبیت ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا قادر علی الاختراع الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مدبر الا اللہ. اور یہ معنی جیسے آپ سب جانتے ہیں یہ وہ معنی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، جس معنی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا وہ ہے الا تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. اگر یہ معنی درست ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر ابو جہل ابو لہب مومن ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو کہتے تھے وَلَئِنْسَأَلْتُمْ تو من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. تو یہ معنی جو ہے جو اشاعرہ نے اپنایا ہے یہ معنی ناقص معنی ہے، اگرچہ یہ معنی بھی موجود ہے لیکن اس معنی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو نہیں بھیجا، کیونکہ یہ معنی تو ویسے معروف ہے، اور جاہلیت میں مشکین عرب بھی جانتے تھے، وہ ہر انسان فطرت سے جانتے ہیں کہ اس کا خالق اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود نہیں ہے، اور جس کی فطرت سلیمہ ہے، صحیح فطرت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا خالق اس کا مالک اللہ تعالیٰ کوئی اور ذات نہیں ہے. نمبر دو، اشاعرہ نے توحید و اسماء و صفات کے باب میں بڑی غلطی کی، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ غلطی کی. ان کی پہلی غلطی کہ انہوں نے سارے صفات کا انکار کیا سوائے سات صفات کے، اور انہوں نے کہا یہ جو سات صفات ہیں ان کی دلیل عقل میں موجود ہے، عقل ان سات صفات پر دلالت کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نقل یعنی قرآن سنت میں بھی یہ صفات موجود ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو اپنا لیا ہے. وہ یہ سات صفات کون سی ہیں؟ العلم، القدرہ، الارادہ، الحیاء، السمع، البصر، الکلام. کتنی ہو گئے؟ 7. عقل نے کیسے کہا؟ کہتے ہم نے دیکھا مخلوق کو، حوادث کو، موجودات کو. تو ظاہر ہے جس نے، جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قادر ہے. قدرت نہ ہو تو پیدا نہ کر سکتا، تو قادر ہے. وہ قادر ہے تو عقل نے اس کا اقرار کیا کہ وہ قادر ہے، ہم نے مان لیا. قادر ہے تو ظاہر اس نے ارادہ بھی کیا، ارادہ نہ کرتا تو کبھی پیدا نہ کرتا، تو ارادہ کی صفت بھی لازم آئی. قادر ہے اور ارادہ بھی ہے لیکن علم نہیں ہے تو کیسے پیدا کرتا؟ ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں سے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی انس ہے، کوئی جن ہے، سب کی اپنی اپنی صفات ہیں، اپنی اپنی حاجتیں ہیں. تو ظاہر ہے جس نے پیدا کیا وہ عالم ہے، سب کی احتیاجات کو جانتا ہے اور سب کی برائی اور بھلائی سب کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے، اس لیے وہ عالم بھی ہے. تو کتنی صفتیں ہوئی؟ القدرہ، الارادہ، العلم. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس کے پاس قدرہ ہے، ارادہ اور علم ہو، یہ زندہ، جو زندہ چیزیں ہیں، یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں. تو صفت الحیاء بھی لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. مردے کا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ مردہ کوئی ارادہ کرتا ہے؟ مردے میں کوئی قدرت ہوتی ہے، کوئی علم ہوتا ہے تو نہیں؟ جمادات میں تو نہیں ہوتا نا یہ. تو وہ زندہ بھی ہے. جب زندہ ہے تو زندوں کی تین علامات، تین اور صفات لازمی ہوتی ہیں، السمع، البصر اور الکلام. تو انہوں نے کہا عقل کی بنیاد پر. تو یاد رکھیں یہ جو 7 صفات جن کا انہوں نے اقرار کیا ہے، ان 7 صفات میں بھی وہ اہل سنت جماعت سے بالکل الگ ان کا اقرار ہے. دو وجوہات سے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی دلیل عقل ہے، نقل نہیں ہے. ہماری دلیل کیا ہے؟ نقل ہے. عقل مانے یا نہ مانے ہم نہیں جانتے، عقل بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہمارے سے کوئی لین دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے یقین کے ساتھ. جیسے باہر یہ چاند چمک رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ چاند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وہو السمیع البصیر، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. تو پہلے فرق کیا ہے؟ انہوں نے عقل کی بنیاد پر ان کا ایمان ہے، اور ہمارا قرآن سنت کی بنیاد پر ہمارا ایمان ہے. دوسرے فرق، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ 7 صفات ساری یہ قدیمی صفات ہیں، یعنی پہلی مرتبہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، کلام کر لیا، دیکھ لیا، علم قدرت جب پیدا کیا، بس یہ تجدد نہیں ہوتا ان صفات میں. مسلم جماعت کے نزدیک بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، کلام کرتا ہے، کلام کرتا رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ رب ہے. کوئی شخص آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کہے بھی پہلے تو کلام کرتا تھا، آپ کلام نہیں کر سکتا، یہ نقص اور عیب ہے یا تعریف ہو رہی ہے؟ تو ان کے ایمان جو ہے ان دو وجوہات سے ناقص ایمان ہے، ان صفات پر بھی ناقص ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض طالب علم سمجھتے ہیں کہ 7 صفات پر ایمان ہے، چلو کچھ صفات پر تو ہے، لیکن حقیقتاً ان کا ایمان بھی ان 7 صفات پر ناقص ہے. تیسرے نمبر پہ صفت الکلام کے بارے میں نے بات کی ہے. صفت الکلام کا جو ثابت کرتے ہیں، الکلام النفسی، وہ کلام جو اللہ تعالی کے نفس میں تھی. یعنی حقیقتاً قرآن اللہ کے کلام نہیں، حقیقتاً اللہ تعالی کلام نہیں فرماتا. یاد رکھیں، یہ فرق یاد رکھیں. اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ، اگر پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے، جو ہے کلام کرتے ہیں، 7 صفات میں کلام ہے کہ نہیں؟ کلام کی صفت بھی ہے، لیکن تفصیل میں جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں الکلام النفسی، الکلام النفسی، جو اللہ تعالیٰ کے نفس میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن اللہ کے کلام ہے، یا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، تو پھر کلام تو مخلوقین کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، حوادث یعنی جو بار بار چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. تو کلام حقیقت اللہ تعالیٰ کے نفس میں تھا. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے نفس کا کلام پہنچایا الہام کے ذریعے، اور جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام پہنچایا جو قرآن ہے. تو حقیقتاً قرآن کس کی کلام ہے؟ ان کے اشاعرہ کے نزدیک کس کے کلام ہے؟ جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ مخلوق ہے. تو کلام کیا ٹھہری؟ کفار کے معتزلہ کا رومی معتزلہ نے کیا کہا کہ کلام مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. اشاعرہ ان کا رد کیا، کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، لیکن بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں. نہ تو معتزلہ کی طرح صاف کا قرآن مخلوق ہے، اور نہ سنت جماعت کی طرح صاف کا مخلوق نہیں ہے. کہتے ہیں آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. یہ لازم آتا ہے کہ نہیں؟ لازم آتا ہے. تو صفت الکلام کا جو انہوں نے اقرار کیا وہ بھی غلط ہے. حسن جماعت کے نزدیک الکلام کلام النفسی و کلام اللفظی دونوں کا اقرار کرتے ہیں. نفسی کلام بھی ہوتی ہے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ جل شأنہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نفس میں کلام کرتے ہیں. دلیل کو جانتا ہے، معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ اپنے نفس میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندہ کا ذکر اپنی نفس میں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس میں کلام فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے. اور جو کلام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، ابراہیم علیہ السلام سے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ حقیقتاً کلام اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس لیے رسول جماعت کے نزدیک قرآن کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود. منہ بدا کیوں فرماتے ہیں؟ رد اشاعرہ کا، جو کہ ابتداء اللہ تعالیٰ سے نہیں، ابتداء جبریل علیہ السلام سے ہوئی. بس ہو جائے کہ نہیں؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر مؤکدات کی انتہا ہے اور حقیقت کی بھی انتہا ہے. ابن نحاس خود انہی میں سے ہے، اشعری ہے، وہ خود کہتا ہے اس میں اجماع ہے کہ جو لفظ مصدر سے تاکید کیا جائے وہ حقیقت ہوتے مجاز نہیں ہو سکتا. اس لیے شاعر کا آپس میں اختلاف ہوا، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت میں تو بتاؤں گا اگلے درس میں، آپس میں کافی ان کا اختلاف ہوا، جو متقدمین متاخرین ان کے بعض مسائل آپس میں اختلاف ہے. یہی وجہ کیونکہ اکثریت نے توبہ کر لی. یہ بھی ایک عجب بات ہے، سبحان اللہ. بہرحال یہ صفت و کلام. تیسرے نمبر پہ اسماء صفات کے باب میں جو غلطیاں ہوئی شاعر کا جو موقف ہے، مذہب ہے، صفت الارادہ. ارادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی مانتے ہیں وہ، لیکن الارادۃ الکونیہ مانتے ہیں بس، ارادہ شرعیہ نہیں مانتے. ارادہ دو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. یہ کون سا ارادہ ہے؟ الارادۃ الشرعیہ، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ومن يرد ان يضله يجعل صدر حرجا كانما صعد في السماء. وہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. یہ ارادہ کون سی ہے؟ ارادۃ الکونیہ. اشاعرہ کہتے ہیں ایک ارادہ ہے، اور وہ ہے ارادۃ الکونیہ. رسول جماعت کے نزدیک دو قسم کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کونیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی ہے. نمبر چار، صفت العلو کو ثابت تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر رہے، لیکن علو الذات کا انکار کرتے ہیں. علو تین قسم کے ہیں، علو القدر شرف کا علو، علو القہر غلبے کا علو، اور علو الذات ذات کے اعتبار سے علو. رسول جماعت کے نزدیک یہ تین علو جو ہیں، بلندیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی ذات سے، اپنے غلبے سے، اور اپنے شرف سے اور قدر سے. ٹھیک، اشعرہ کہتے ہیں نہیں، دو ہیں، علو الذات کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر بھی غلطی ہوئی. پانچویں نمبر پہ صفت الاستواء، اللہ تعالیٰ مستوی ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ استواء کا معنی استیلاء ہے، غلبہ ہے. یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ امام الجوینی نے یہ کہا تھا، اور یہ قول جو معتزلہ سے لیا تھا. نمبر 7، صفات الافعال. اللہ تعالیٰ جو صفات افعال ہیں ساری ان صفات افعال کی انکار کرتے ہیں، سرے سے ایک بھی ثابت نہیں کرتے. جیسے کہ صفت النزول ہے، صفت المجیء ہے، کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے. اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، المجیء وجاء ربک وملک صفا صفا، فجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ صفات الخبریہ جو ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، متقدمین نے اس کا اقرار، متخرین نے اس کا بھی انکار کیا. اگرچہ استواء کا اقرار متقدمین نے کیا، بحث اشعری نے کیا، باقی اللہ نے کیا، لیکن جب جوینی آئے دوسرے آئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اسے میں نے کہا آپس میں اختلاف بھی ہے. یہ توحید اسماء و صفات میں جو اشاعرہ سے، جو اشاعرہ کا منہج ہے اور جو ان کا عقیدہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن. کہتے ہیں دیدار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن بغیر جہت کے. دیکھیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جو باتیں دیکھ رہے ہیں نا، معتزلہ نے مکمل انکار کیا، انہوں نے اقرار تو کیا ہے لیکن ایک عجیب طریقے سے. کہتے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن بغیر جہت کے، بغیر مسافت کے، بغیر ڈسٹنس کے. بغیر جسم کے کوئی دیدار ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا. اصل انہوں نے، اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے. اگر مکمل انکار کرتے تو معتزلی بن جاتے، تو ان کا رد کر کے ایک اور گروہ نکلا ہے تو پھر ان جیسے کیسے ہوتے؟ تو اپنے الفاظ تبدیل کر لیے تھوڑے سے. اور اس جماعت کے عقیدے میں سے یہ عقیدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ثابت کرتے قیامت کے دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے. نمبر 4، باب الایمان میں. ایمان کے تعلق سے اشاعرہ مرجی ہیں، کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے التصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا ہی ایمان ہے. اور ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. یہ اشاعرہ ہیں. اور رسول جماعت کے نزدیک میں نے ابھی بیان کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. افعال باب القدر میں، تقدیر کے تعلق سے، افعال العباد کے تعلق سے اشاعرہ جبری ہیں، جبری عقیدہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے، انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. اور 6 نمبر پہ عقیدۃ القسم، جبر کے عقیدے سے ایک اور عقیدہ وجود میں آیا، عجیب و غریب سا، لا معقول. علماء کہتے ہیں لا معقول عقیدہ ہے عقیدۃ القسم. عقیدۃ القسم یہ ہے، اصل میں یہ جبر ہی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا ہے تاکہ ان کو لوگ جبری نہ کہیں. کہ فاعل حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، جو عبد ہے، جو بندہ ہے، وہ صرف حکم کی تعمیل کرنے والا ہے. حقیقتا فاعل بندہ نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، جو کچھ اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے پورے کائنات میں. اور جو عبد ہے، جو مخلوق ہے، وہ صرف نام ہے. کام اللہ تعالیٰ کا ہے، نام مخلوق کا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، الیکٹریکل لیمپ دیکھیں، الیکٹریکل لیمپ جو ہے، اگر باپ اپنے بچے سے کہے بیٹا یہ لیمپ جو ہے نا، اس کو کبھی پھونک مار کے بجھانا نہیں، میں تمہیں سزا دوں گا. بچہ آتا ہے اور پھونک مار دیتا ہے، لیمپ بجھتا ہے کبھی پھونک مارنے سے؟ الیکٹریکل لیمپ کبھی بجھتا ہے؟ نہیں. تو اس لیمپ کا جو بٹن ہے وہ باپ کے ہاتھ میں ہے. جب بچہ آتا ہے پھونک مارتا ہے تو باپ بٹن بند کر دیتا ہے، لائٹ آف ہو جاتی ہے. تو پھر بچے کو بلا تو سزا دیتا ہے. سزا کیوں دی ہے؟ کہ اسے نافرمانی کی ہے بس. حقیقتاً لائٹ کس نے بجھائی؟ باپ نے خود بجھائی. دیکھ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے. جو بھی عمل انسان کرتے ہو, انسان کرتے نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. انسان صرف سزا یا جزا اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ فرما بردار ہے جزا ہے, نہ فرمانے تو سزا ہے. انسان خود نہ گناہ کرتے نہ ثواب کرتا ہے. بچے نے, اس بیٹے نے لائٹ کو تو نہیں بجھایا نا, بجھایا کسی نے؟ باپ نے بجھایا. نہ فرما, جو فرم برداری ہوئی ہے اس بندے نے نہیں کی, وہ اللہ تعالی نے کی ہے. سمجھے ذرا, بڑا خطرناک معاملہ ہے. نافرمانی بندے نے نہیں کی, نعوذ باللہ, اللہ تعالی نے کی ہے. اس لیے ان کی بات سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں جتنی فاسق فاجر کافر جو بھی ہیں, نعوذ باللہ, سب اللہ ہے. بڑا خطرناک عقیدہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ عقیدہ لا معقولات میں سے ہے. اور خود امام جوینی نے اپنی تصنیف العقیدہ النظامیہ میں اس کا رد بھی کیا, کہتے ہیں بالکل لا معقول بات ہے. ابھی اشعری تھے پھر بھی اس کا رد کیا ہے, آخر میں جا کے توبہ کیا مرنے سے پہلے. یعنی وہ کہتے ہیں, اور اہل سنت جماعت کی اس کے مکمل طریقے سے رد کرتے ہیں. ساتویں نمبر پہ عقیدت نفی الاسباب. اب جو عقیدہ جبر کا ہے, عقل نے یہ توبہ نہیں کی, کسب کا عقیدہ وجود میں آیا, سب عقل کی باتیں ساری. ایک اور عقیدہ وجود میں آیا نفی الاسباب, کہ کوئی کسی چیز کا سبب ہوتا نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو سبب کی چیز کا پھر؟ نفی الاسباب کا عقیدہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں, یہ بھی لا معقول عقیدہ ہے. کہتے ہیں جب آگ لگتی لکڑی کو تو آگ نے لکڑی کو نہیں جلایا. حقیقتاً یہ ہے کہ لکڑی کو اللہ تعالی نے جلایا ہے. آگ جب لکڑی کے نزدیک گئی, آگ نہیں جلاتی, لکڑی جلی آگ کے نزدیک, آگ لکڑی نہیں جلا, کیونکہ سبب ہی نہیں ہے نا. آگ تو سبب ہے لکڑی جلنے کی نا, سبب تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا. تو آگ کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسان کوئی عمل کر نہیں سکتا تو آگ کیا کر سکتی ہے؟ اشرف مخلوقات تو عمل سے بیچارہ دور رہا اور عاجز رہا, تو پھر یہ مخلوقات دوسری کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب پتھر آپ کسی شیشے پہ مارتے ہیں تو پتھر نے شیشے کو نہیں توڑا, شیشہ کو اللہ نے توڑا ہے جب پتھر شیشے کے قریب گیا. بچہ, ہاں یہ باتیں آئی ہیں نا, یہ تو جواب عقل سے دیا گیا نا ان کو. بہرحال کہتے بچہ جو ہے وہ نکاح کی سبب سے پیدا نہیں ہوا, وہ جب جماع ہوا تو اللہ نے پیدا کیا, حقیقتاً اس میاں بیوی نے پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. آٹھویں نمبر پہ اس سے پھر ایک اور بات لازم آئی, دیکھیں سب ان کے عقیدے میں ہے, نفی الحکمہ فی افعال اللہ تعالی, کہ جتنی بھی اللہ تعالی کے افعال ہیں ان کی کوئی حکمت نہیں ہے, بغیر حکمت کے ہیں. جو کچھ کائنات میں بغیر حکمت میں, کوئی حکمت اس کے پیچھے نہیں ہے. نمبر نو, سب سے پہلا واجب مکلف پر اشعری کے نزدیک نغور و فکر, کائنات میں دیکھے, تدبر کرے, غور و فکر کرے, اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے. ابتدان وہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالی خالق ہے, اللہ تعالی مالک ہے, نہیں. بعض ان کے علماء نے یہ کہا کہ پہلے شک کرے تاکہ یقین کی طرف پلٹے. ارے شک کرنا تو کفر ہے میرے بھائی. دیکھیں کتنے عجیب عقائد ہیں. النظر فی الکون, یہ بھی امام جوینی نے فرمایا ہے کہ مکلف جب بچہ بالغ ہوتا ہے, مکلف ہو جاتا ہے, پہلے تو نا مکلف ہے نا, غیر مکلف ہے, جب بالغ ہو گیا سب سے پہلے کام کیا کرے وہ؟ لسن اور جماعت کے نزدیک التوحيد، خاصة توحيد العباد، توحيد کو سمجھے لا إله إلا الله کے مفہوم کو سمجھے، یہ ان کے نزدیک غور و فکر کرے پورے کائنات پہ، کس نے پیدا کیا ہے؟ انسان نے پیدا کیا؟ نہیں انسان نے پیدا نہیں، وہ خود مخلوق ہے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا؟ نہیں وہ خود مخلوق ہے. اچھا نیچر نے پیدا کیا؟ نہیں وہ خود. پہلے اس طریقے سے غور و فکر کرے، تدبر کر، آخر میں کہے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو یقین ہو جائے. دسویں نمبر پہ کرامات الاولیاء کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کچھ نبی نے کہ وہ ولی بھی کر سکتا ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، الا القرآن، سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ وہ وحی ہے اور وحی انبیاء پہ نازل ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی معجزے تھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان میں کوئی فرق نہیں. یہ تو تھا عقیدہ. منہج کے تعلق سے دو پر میں بیان کروں گا. نمبر ایک، الاہتمام بعلم الکلام، علم کلام اور منطق ان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر آگے پیچھے چل نہیں سکتے، اندھے ہیں. اور دوسرا ہے تقدم العقل علی النقل، کہ عقل جو ہے وہ نقل سے آگے ہے، قرآن سنت سے آگے ہے. اور یہ قاعدہ جو ہے ان کے امام رازی نے القانون الکلی میں بیان فرمایا. قانون الکلی معروف ہے امام رازی کا. اس قانون میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عقل نقل سے آگے ہے، اور یہ انہوں نے المطالب العالیہ جو ان کی تصنیف ہے اس میں بیان کیا ہے. جس نے مزید اشاعرے کے تعلق سے یہ جو عقیدے میں نے بیان کیے ہیں، یہ عقیدے ان کی ان کتابوں میں ہیں. یہ کتابیں کوئی دیکھ سکتے ہیں. نمبر ایک التمہید، الانصاف اور الاستبصار، تین کتابیں، التمہید، الانصاف اور الاستبصار، یہ امام باقلانی کی ہیں. مشکل الحدیث ابن فورک. نمبر تین اصول الدین عبد القاہر البغدادی کی، الارشاد ابو المعالی جوینی کی، المطالب العالیہ فخر الدین الرازی کی، جوہرۃ التوحید برہان الدین ابراہیم بن ہارون اللقانی کی، اور العمدہ نصفی کی، اور بھی ہیں روض البیہ آخر تک. تو یہ مشہور و معروف کتاب ہے ان کی، جس نے مزید اور جو میں نے یہ عقائد بیان کی انہی کتابوں میں سے، کہ ان سے خارج نہیں ہے تقریبا. یہ اشاعرہ تھے اور اشاعرہ کے بعض علامت ان کے اصول منہج کی. کوئی گروہ یا کوئی شخص کب اہل سنت کے دائرے سے خارج ہوتا ہے؟ یہ تین قاعدے ہیں، یاد رکھیں طالب علم کے لیے، بنیادی باتیں ہیں، نوٹ کر لیں. دو قاعدے امام شاطبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، اور ایک قاعدہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں. امام شاطبی کتاب الاعتصام جلد نمبر دو صفحہ نمبر 201 سے لے کے 203 تک یہ دو قاعدے بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ، یہ موافقات میں بھی، یا آپ کو یہ امام شاطبی کی جو موافقات ہے اس میں بھی یہ قاعدے آپ کو ملیں گے، کہ کوئی بھی گروہ 72 فرقوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، نمبر ایک پہلا قاعدہ جو ہے، اگر وہ کسی امر کلی میں مخالفت کرے، الامر الکلی یعنی اصول عقیدہ کے اصول میں سے، کوئی بھی عقیدہ کا اصول ہے جیسے میں نے بیان کیے ہیں بعض اصول جن پر اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے، جس نے ان میں سے ایک اصول کی مخالفت کی وہ خارج ہے. اور اس کی مثال جیسا کہ اشاعرہ نے کتنے اصولوں کی بات کی میں نے، کلمہ توحید، کا معنی ہے اور اسماء و صفات کے باب میں جو ان کا عقیدہ ہے یہ بھی ایک اصل ہے الگ سے، ایمان ایک الگ سے اصل ہے ایمان کی تعریف میں، پھر منہج میں عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، تو یہ اصول ہیں جس میں ایک ان میں سے ایک مخالفت کی تو وہ خارج ہے. اور دوسرا وابد جو ہے، پہلا تو یہ ہے، یہ ترازو پہلے نمبر پہ کسی امر کلی میں یعنی اصول میں مخالفت کرے، دوسرا جو ہے اصول میں تو اختلاف نہ کرے لیکن اصول کی جو جزئیات ہیں، جو فرعیات ہیں، امر کل کی جو جزئیات ہیں ان کی اکثریت میں اختلاف کرے، اکثر مسائل میں. لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ کتنی 70%, 80%, 90%، یہ بیان نہیں فرمایا، اس کا ضابط نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے یا ایک گروہ ہے اس نے اصول و جماعت کے اصولوں سے تو مطابقت کی ہے، جتنے اصول میں بیان کی یہ ہم مانتے ہیں، لیکن جو فروع ہیں اصول کی، مثال کے طور پہ اسماء صفات کے باب میں وہ کہتے ہیں سارے صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں یا صرف ایک صفت جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، تو ایک جزوی غلطی جزو میں. اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے مان لیا، لیکن جیسے کہ واضح کو مسافت کی بات کر لی تو دوسری جزء ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے سب کی احترام کرتے ہیں لیکن حق جو تھا خلافت کا وہ عثمان کا تھا، حسین علی کے تھے عثمان کی جگہ، یہاں پر ایک جزوی. تو آہستہ آہستہ یہ جزئیات بڑھتی جاتی ہیں، ایک میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اس طریقے سے کرتے کرتے اصول کی بات، اصول متفق ہیں لیکن یہ جو اصول کے جزئیات ہیں اکثریت میں اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو یہ بھی اس جماعت سے خارج ہے. تیسرا اصل جو ہے یا جو تیسرا ترازو ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں، اسے بیان کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے آخری جلد میں، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایسے جزئی مسئلے میں اصول جماعت کی مخالفت کرتا ہے جو جزوی مسئلہ اہل بدعت کی نشانی اور علامت بن چکا ہے، وہ بھی اصول جماعت کے دائرے سے خارج ہے. ایک جزوی مسئلہ کافی ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اہل بدعت جو ہے ان کی علامتوں کی پہچان ہو، جیسا کہ حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرنا. اگر کوئی شخص ہے ان سارے اصولوں میں، سارے اصولوں میں متفق ہے اصول جماعت سے لیکن بغاوت کرتے حکمران وقت کے خلاف، خوارج کا راستہ اپناتا ہے، اور خوارج کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی. ایک جزوی مسئلے میں اگر اس نے اس طریقے سے ان کی مطابقت کی ہے تو ایسے شخص جو ہے وہ اصول جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا ایک مسئلہ، یہ تین چیزیں یاد ہیں، میں پھر دوہرا دوں. نمبر ایک، یہ ترازو ہے، کوئی شخص یا کوئی گروہ اصول جماعت سے کب خارج ہوتا ہے؟ جب ان تین چیزوں میں سے ایک کا مرتکب ہوتا ہے. نمبر ایک، امر کلی میں مخالفت کرے اصول جماعت کی، امر کلی کا میں نے کہا ہے یعنی اصول العقیدہ کے کسی بھی اصل میں. نمبر دو، اصول میں تو اتفاق لیکن اصول کے جو فروع ہے، جو جزئیات ہیں ان میں اختلاف ہو، لیکن بہت سارے مسائل میں، ایک یا دو میں معافی ہے، اسے ابھی میں بات کرتا ہوں مثال. تیسرے نمبر پہ، اگر اصول اور فروع سب میں وہ متفق ہیں لیکن صرف ایک مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں اصول جماعت کی، اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اہل بدعہ کی پہچان بن چکا ہے، یاد رکھیں بعض اہل بدعہ بعض جزوی مسائل میں ان کی پہچان بن چکی ہے، تو ایک مسئلہ کافی ہے کہ اسے اصول جماعت کے دائرے سے خارج کر دیں. ایک بنیادی بات، یہ دو بنیادی باتیں سمجھ، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سنت الجماعت کے دائرے سے خارج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، بدعتی ہے، اور ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا، تو یہ غلط فہمی نہ رہے. نمبر دو، وہ کون سے مسائل ہیں جن میں حجت قائم کرنا ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ تو بتا دیا نا کہ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص سے کوئی گروہ کسی پہ عمل کر لے تو اس میں جماعت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. کیا حجت قائم کرنا ضروری ہے یا غیر حجت قائم کرنا کافی ہے؟ الامام الرازیان جو ہیں، ابو ذر الراز ابو حاتم الرازی، اپنے عقیدے میں لکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اگر جہالت کی وجہ سے کہے تو بدعتی ہے، تو جہالت عذر ہی عذر تھی، جہالت عذر ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ نہیں عذر، بدعتی تو ہے نا وہ، یعنی سنت جماعت کے دائرے سے خارج ہوا کہ نہ ہوا، تو حجت قائم کرنا اصول مسئلے کی مخالفت میں یا ایسے جزئی مسئلے کی مخالفت میں جو البدع کے لیے پہچان ہو، ان مسائل میں حجت قائم کرنا ضروری نہیں ہوتا. اور ان کے علاوہ جزوی مسائل میں اگر اختلاف ہو تو حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگر جب بعض علماء کہتے ہیں کہ حجت قائم کرنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے علم نہ ہو، جاہل ہو، تو اس کا رد میں علماء یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ایسے مسئلے میں حجت قائم کرنا، کہ کیسا مسلمان ہے جس کو اپنے عقیدے کے اصول بھی نہیں آتے، اصول میں غلطی کرتے، کیسا مسلمان ہے؟ پہلی بات یہ، مسلمان تو ہے لیکن کیسا اہل سنت میں سے اپنے آپ تصور کرتا ہے جو ان اصول سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان اصولوں کے. اس پر فرض ہے کہ ان اصولوں کو ایسے جانے جیسے کہ اپنے نام سے واقف ہے، یہ اصول ہیں، عقیدے کے اصول ہیں. ان اصول کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد اور عورت پر. میں تفصیل کی بات نہیں کر رہا، کلام و نفسی ہے، کلام قرآن اللہ کے کلام ہے، یہ اللہ کے کلام ہے، کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جی ہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی مجبور کیا نہ کسی مجبور نہیں کیا، جبر کے عقیدے سے بری، قدر کے عقیدے سے، قدرے کے عقیدے سے برات. یہ انسان پر فطرت سے جان لیتے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ انسان فطرت جو جس فطرت پیدا کیا ہے وہ یہی فطرت ہے، لیکن شیطان نے انس اور جن نے مل کر اس فطرت کو تبدیل کر ڈالا. اشاعرہ کا اہل سنت سے اختلاف جان چکے ہم، یہ جو 10 پوائنٹ یا 12 میں نے بیان کیے ہیں ان میں ہم نے جان لیا کہ اہل سنت ایک طرف ہے اور اشاعرہ ایک طرف ہے. اب سوال کا جواب، کیا اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں؟ جواب کون دے گا؟ جواب آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جی آسان ہے. اہل سنت میں سے ہیں؟ نہیں ہے. سب کا اتفاق ہے، آئے دیکھتے ہیں. نہیں ہے، کیوں نہیں؟ نمبر ایک، ان اصولوں کی بنیاد پر جن کو انہوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے، ایک اصل کافی تھا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتے. تو ان کے کتنے اصول میں نے بیان کیے ہیں؟ تقریباً 10 سے زیادہ ہیں. نمبر دو، دوسری دلیل دیکھیں کہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کہ خود اشاعرہ کے بڑے علماء نے توبہ کر لی. اگر اہل سنت میں سے تھے اشاعرہ تو ان کے بڑے علماء نے توبہ پھر کیوں کی؟ یہ واضح دلیل ہے. جس کو میری یہ بات سمجھ نہ آئی ہو پورے درس میں، جو ایک گھنٹہ گزرا ہے، تو آخری 5 منٹ سمجھ لے. خود اشاعرہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے بڑے علماء نے توبہ کی ہے، اشعریت سے توبہ کی ہے، علم و کلام سے توبہ کی ہے، اور انہوں نے اہل سنت اور جماعت کے راستے کو اپنایا. سب سے پہلے امام جو ان کا سب سے بڑا امام ہے، امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانہ فی اصول الدیانہ لکھا ہے کہ میرا عقیدہ امام اهل السنه امام احمد بن حنبل كعقيده وزاهد كساد. نمبر دو مقالات الاسلاميين میں انہوں نے لکھا ہے ذکر کیا ہے اہل حدیث کا اور کلابیہ کا اور یہ فرمایا کہ میں اہل حدیث کے ساتھ ہوں کلابیہ کے ساتھ نہیں ہوں. میرا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. تو یہ ان کی توبہ ہے. ان کے علاوہ ان کے جو بڑے امام ہیں ان کی توبہ بھی سن لیا. امام ابو المعالی الجوینی ذکر کیا تھا نا میں نے, کہتے ہیں میرے ساتھیو علم کلام کے ساتھ مشغولیت اختیار نہ رکھو. اگر مجھے علم ہوتا کہ علم کلام مجھے یہاں تک پہنچا دے گا تو میں کبھی اس کے ساتھ مشغولیت اختیار نہ کرتا, اور مرنے سے پہلے مرتے وقت یہ کہا کہ میں گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوا, میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو خیر باد کہا اور اس علم میں مشغول ہو گیا جس سے انہوں نے مجھے روکا تھا, اور اس علم میں مشغول ہوا یا ہو گیا جس سے انہوں نے مجھے روکا تھا. اگر اس وقت مجھے اللہ کی رحمت میسر نہ ہو, اگر اس وقت مجھے اللہ تعالی کی رحمت میسر نہ ہو تو میرے لیے بربادی ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اب میں اس وقت میں اپنی والدہ کے عقیدے یعنی نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں. نیشاپور کی بوڑھی لوگوں بوڑھی عورتوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے, کلام ہے, منطق ہے, عقل کی بنیاد پہ ہے یا فطرت کی بنیاد پہ ہے؟ فطرت. وہ فطرت الذي فطر الله الناس عليها, توحید کی فطرت, اتباع سنت کی فطرت, قال الله وقال رسول الله على فهم السلف الصالح. شمس الدین خسرو شاہی جو ہے یہ بھی ان کے یعنی امام فخر الدین رازی کے تلامذہ میں سے ہیں, بڑے سینئر ان کے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ایک فاضل دوست آئے ان کے ہاں اور انہوں نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے جواب میں کہا میرا عقیدہ وہی ہے جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عام مسلمانوں کا عقیدہ, توبہ ہو گیا نا. عام مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جو فطرت کی بنیاد پہ ہے. خفجی جو ہے موت کے قریب کہتے ہیں میں زندگی بھر فلسفے کی گتھیاں سلجھاتا رہا لیکن مجھے اس سے زیادہ کچھ حاصل نہ ہو سکا کہ ممکن کسی مرجح کا محتاج ہے اور احتیاج سلبی وصف ہے. اب میں فوت ہو رہا ہوں لیکن میں علم سے بے بہرا ہوں. اسی قسم کے خیالات کا اظہار ایک دوسرا فلسفی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بستر پر جب لیٹتا ہوں اور اپنے چہرے کو لحاف سے ڈھانپتا ہوں تو میں فلاسفہ کے مختلف دلائل کے تقابل میں مصروف رہتا ہوں, یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے اور میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا. اور امام فخر الدین رازی بھی اپنے وفات سے پہلے توبہ کر چکے ہیں. اور یہ سارے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے آپ کو نقل کر رہا ہوں. یہ حنفی عالم ہے جنہوں نے حنفی عقیدہ ابو جعفر الطحاویہ کے عقیدہ کی شرح کی ہے. اور اشاعرہ آج کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو ان حنفی علماء کی بات سمجھ لیں کہ علم کلام کے تعلق سے وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے بڑے علماء کی توبہ نقل کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں آج کے درس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اشاعرہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں, اور ان کا یہ کہنا کہ بعض علماء نے ہمیں اہل سنت میں شمار کیا ہے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے اپنی فتاوی میں کہ اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے امام سفارینی نے اپنے عقیدہ سفارینیہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل سنت تین ہیں, اہل حدیث ہیں, اشاعرہ و ماتریدی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس جگہ پہ یہ فرمایا کہ اشعار اہل سنت میں سے ہیں انہوں نے کس مفہوم سے بیان فرمایا؟ شیعہ کی ضد میں، جو پہلے میں نے تعریف بیان کی سنت کی، کیونکہ تیسرے جلد میں مجموعہ فتاوی میں انہوں نے اشاعرہ کا رد کیا اور فرمائی بدعتی گروہ ہے. تو ایک عالم ایک طرف کہتے ہیں سنی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں بدعتی ہیں، تو تناقض ہوا نا. تناقض نہیں ہے، جمع کیسے ممکن ہے؟ اس قول کا کیسے جمع کیا جا سکتا ہے کہ پہلے معنی سنی ہے وہ خاص معنی کے اعتبار سے ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے جو شیعہ کے ضد ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ماتریدی سنی ہے یا معتزلی سنی ہے یا خوارج سنی ہے، یعنی یہ رافضی نہیں ہے. کیونکہ جب گروہ بندی ہوئی تو دو قسم پہلے گروہ بندی ہوئی تھی، شیعہ تھے اور ان کے مخالفین تھے. یہ شیعہ تھے، یہ اپنا سنی کہتے تھے. تو جو ہر وہ شخص جو شیعہ کے ضد میں تھا، جو شیعہ کی مخالفت کرتا تھا، اسے سنی کہا جاتا تھا. پھر ان سنیوں میں گروہ بندی ہوئی تو پھر ان کو اہل بدع کہا گیا اور اہل سنت کہا گیا، اور آپس میں اس طریقے سے یہ معاملہ اس طریقے سے الگ الگ ہوا، اور جو اہل سنت الگ اور اہل بدع الگ ہوئے. امام سفرینی نے واقعی اپنے عقیدہ سفرینیہ میں یہ فرمایا کہ ہوتی ہے، اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عقیدہ سفرینی کی شرح فرمائی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام سفرینی کا یہ قول نظر ثانی کا مستحق ہے، یعنی ان سے غلطی ہوئی ہے. اہل سنت صرف ایک ہی گروہ ہے، وہ اہل حدیث، جو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور اشعار ماتریدی جو ہیں وہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جن لوگوں کے اصول اہل سنت سے ٹکراتے ہوں، اہل سنت کے اصول سے ٹکراتے ہوں، دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا رد امام العلامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ سفرینیہ میں کی ہے. اور ان کے علاوہ جس یہ کلیہ بتا دوں، جس عالم نے اہل سنت میں سے اشعار ماتریدی کو یہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ سنی ہے، تو اس اعتبار سے کہے یعنی وہ شیعہ نہیں ہے، ورنہ ان کے اصول، ان کو اصول سے جو واقف ہے سنی جماعت کے علماء میں سے، وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان اصولوں کے بعد ان اصولوں کو جاننے کے بعد وہ شخص یہ تصور کرے، عالم خاص طور پہ، کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.